نویں آفت، راگ اور شاعری۔ کتاب السما میں ہم اس موضوع پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں کہ کون سا راگ ہے اور کون سا راگ حرام ہے۔ اب ہم اس بحث کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، اچھی شاعری اچھی اور بری شاعری بری ہے۔ البتہ شاعری کے لیے اپنے کو وقف کر دینا اور اسے اپنا مشغلہ بنا لینا اچھا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لانا یمتلی جوف احدکم قبح حتى يريه خير له من ان يمتلي شعره۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اور وہ اسے خراب کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ شیر سے بھر جائے۔ مسروق سے کسی نے کوئی شعر دریافت کیا، آپ کو یہ بات بری لگی۔ سائل نے عرض کیا، بھلا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اعمال نامے میں شعر موجود ہوں۔ کسی بزرگ سے ایک شعر پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، شعر گوئی چھوڑو، اللہ کا ذکر کرو۔ بہرحال نہ شعر کہنا حرام ہے اور نہ شعر بنانا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشعر الحکمہ، بلا شبہ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم اور کتاب السما میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شعر عموماً مدح و ذم کے اور ذم کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان میں جھوٹ کی بڑی گنجائش ہے۔ تاہم نہ مطلق ہجو نہ پسندیدہ ہے اور نہ مطلق مدح مکروہ۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجوب بیان کرنے کے لیے کہا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مداح میں مبالغہ بھی کر سکتے ہیں، اس باب میں توسو ہے، اگرچہ مبالغہ میں قسم کی آمیزش بھی ہو۔ مثلاً اس طرح کے اشعار جھوٹ کی وجہ سے حرام نہیں کہے جا سکتے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفَ غَيْرَ رَوْحَ لِجَادَبَهَا فَلَيْتَ اللَّهَ سَائِلَ، اگر اس کے پاس روح کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو وہ اسے ہی لٹا دیتا۔ مانگنے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ممدوح سخی نہیں ہے تو یہ شعر کسب محض ہے، لیکن اگر وہ واقعتاً سخی ہے تو یہ مبالغہ مباح ہوگا اور اسے شعر کا حسن قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس سے حقیقت مقصود نہیں ہوتی بلکہ ممدوح کی انتہائی سخاوت کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہ ایسے شعر پڑھے گئے جن میں اس نوع کا مبالغہ ملتا ہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میں چرخہ کات رہی تھی اور آپ اپنا جوتا سی رہے تھے، میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کے پیشانی پر پسینے کے قطرات سورج کی روشنی میں ستاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ میں اس حسین منظر پر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ نے مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو دریافت کیا، اے عائشہ، کس بات پر حیرت کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اگر بو کبیر حزلی آپ کو دیکھ لیتا تو اپنے اشعار کا صحیح مصداق آپ کو قرار دیتا۔ آپ نے دریافت کیا، بو کبیر حزلی کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ دونوں شعر پڑھ کر سنائے، وَمُبَرَّ مِن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَ وَفَسَادَ مَرْدَ وَدَ مغیل وإذا نظرت إلى أسرة وجهها برقت كبر الآزر آرز المتهلل۔ وہ ممدو حیض کی قدورت سے، دودھ پلانے کی خرابی سے اور اس کے ہر مرض سے پاک ہے۔ جب میں اس کے چہرے کے خطوط دیکھتا ہوں تو وہ ایسے دمکتے ہیں جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنے تو اپنا کام چھوڑا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، جزاک اللہ خیرا یا عائشہ، ما سررت منی کسروری منک۔ یہ بےحقی کی حدیث ہے اور دلائل النبوہ کی۔ اے اللہ، تجھے جزائے خیر دے اے عائشہ، تو مجھ سے اتنی خوش نہ ہوئی ہوگی جتنا میں تجھ سے خوش ہوا ہوں۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا. عباس بن مروان کو 4 اونٹ ملے. انہیں شکایت ہوئی کیونکہ دوسروں کے مقابلے میں انہیں کم عطا کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار شیر کی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. حضرت صلی اللہ انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار شیر کی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی شکایت کا ازالہ کر کے زبان بند کر دو. حضرت ابو بکر صدیق انہیں اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے 100 اونٹ پسند کیے اور خوشی خوشی واپس آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا اب بھی کوئی شعر کہا ہے؟ وہ معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, شعر میری زبان پر اس طرح رینگتے ہیں جس طرح چونٹی رینگتی ہے. آپ زیر لب مسکرائے اور ارشاد فرمایا جب تک اونٹ بلبلاتے رہیں گے عرب شاعری ترک نہیں کریں گے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت رافع بن حزیج سے مسلم میں منقول ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. 10ویں آفت مزاح. یہ بھی ممنوع اور ناپسندیدہ ہے لیکن اگر تھوڑی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمار اخاک ولا تمازح. یہ ترمذی کی حدیث ہے. نہ اپنے بھائی کی بات کاٹ اور نہ اس سے مذاق کر. اس سلسلے میں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات کے بات کاٹنے سے منع کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے, اس میں واقعتاً متکلم کی توہین ہے اور اسے اذیت میں مبتلا کرنا ہے. لیکن مزاح میں نہ کسی کی اہانت ہے اور نہ اسے اذیت پہنچانا ہے. یہ دل لگی اور خوش دلی کی علامت ہے. پھر اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل لگی میں مبالغہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے. مداومت کا مطلب یہ ہوا کہ دل ہمیشہ کھیل اور ہزل میں مشغول رہے. کھیل اگرچہ مباح ہے لیکن اس پر مواظبت کرنا ممنوع ہے. افراط اور مبالغہ کرنے سے ہنسی زیادہ آتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ہنسی میں یہ عیوب نہ ہو تو ہنسنا برا نہیں ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا مازح ولا اقول الاحق. میں دل لگی ضرور کرتا ہوں لیکن سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. لیکن یہ آپ ہی کی شان تھی کہ خوش طبعی اور دل لگی کے مواقع پر بھی زبان سے کلمہ حق ہی نکلتا. دوسرے لوگ خواہ وہ زہد اور تقویٰ کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پر فائز کیوں نہ ہوں, مذاق کے کوچے میں قدم رکھنے کے بعد کذب سے اپنا دامن بچانے پر قادر نہیں رہتے. ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے, خواہ کسی طرح بھی ہنسائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان الرجل یتکلم بکلمۃ یضحک بها جلسہا یحوی بها فی النار بعد من الثریہ. آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں ثریہ سے بھی دور جا پڑتا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے. اور یہاں ترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب ختم ہو جاتا ہے, جو دل لگی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نہیں کرتے, جو ایک کام زیادہ کرتا ہے وہ اسی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے, جو زیادہ بولتا ہے وہ اکثر غلطیاں کرتا ہے, اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں حیا کم ہو جاتی ہے, جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس میں خوف خدا باقی نہیں رہتا, اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. علاوہ ازیں ہنسنا آخرت سے غفلت پر بھی دلالت کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولا ضحکتم قلیلا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو رو زیادہ اور ہنسو کم. ایک شخص نے اپنے بھائی سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے. پوچھا کیا یہ بھی معلوم ہے کہ دوزخ سے نکلنا بھی ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا یہ معلوم نہیں. دریافت کیا پھر کس بات پر اتنا ہنستے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد کسی نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. یوسف ابن اسبات کہتے ہیں کہ حسن بصری 30 سال تک نہیں ہنسے. کہا جاتا ہے کہ عطا السلمی نے 40 سال کا طویل عرصہ بغیر ہنسے گزارا. وحیب بن الورد نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر ہنستے ہوئے دیکھ کر کہا، اگر اللہ نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے تو یہ شکر گزاروں کا شیوا نہیں ہے، اور اگر ان کی مغفرت نہیں ہوئی تو یہ ڈرنے والوں کی شان نہیں. عبداللہ بن ابی یعلی رضی اللہ عنہ کو کسی نے ہنستا ہوا دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، میاں ہنستے ہو، کیا پتہ تمہارا کفن دھل کر آ گیا ہو، یعنی موت قریب آ گئی ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا. محمد بن واسع نے کسی شخص سے پوچھا کہ اگر تم جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھو تو کیا تمہیں حیرت نہ ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً ہوگی، بھلا جنت بھی کوئی رونے کی جگہ ہے؟ فرمایا، اس سے زیادہ حیرت اور تعجب اس شخص پر ہونا چاہیے جو دنیا میں ہنستا ہے، بھلا دنیا بھی ہنسنے کی جگہ ہے؟ یہاں یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ ہنسی وہ مضموم ہے جس میں آواز ہو، تبسم یعنی بلا آواز کے مسکرانا ممنوع نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسکرایا کرتے تھے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قاسم مولا معاویہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا. جب بھی وہ کچھ پوچھنے کی غرض سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا ارادہ کرتا، اونٹ بھڑک جاتا اور اسے دور لے جاتا. صحابہ کرام یہ دیکھ کر ہنستے رہے. بالآخر وہ دیہاتی اونٹ کو قابو نہ کر سکا اور گر کر ہلاک ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹ نے اپنے سوار کو گرا کر ہلاک کر دیا ہے. آپ نے فرمایا، وہ تو مر گیا لیکن اس کے خون سے تمہارے منہ بھرے ہوئے ہیں. یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے. جس ہنسی سے وقار متاثر ہو یا روب ختم ہو جائے وہ بھی ممنوع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ہنسی کرتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. محمد بن المنقدر کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے کہا، اے بیٹے، بچوں کے ساتھ ہنسی مت کر، وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے. سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، شریف آدمی سے ہنسی مت کر، وہ تجھ سے متنفر ہو جائے گا، اور نہ کمینے سے ہنسی کر، وہ تجھ پر جری ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا سے ڈرو، مزاح سے بچو، اس لیے کہ مزاح سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. قرآن کریم کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤ، اس کے لیے مجلسیں قائم کرو. اگر یہ بات گراں گزرے تو اچھی باتیں کرو، اچھے لوگوں کا ذکر کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں. فرمایا، یہ ازاح سے ہے جس کے معنی ہیں دور کرنا، کیونکہ ہنسی سے آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مزاح رکھ دیا گیا. بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے کہ شے کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں، مزاح کا ثمرہ عداوت ہے. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے اور دوست جدا ہو جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح، یہ صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے رفقا و اصحاب سے مزاح منقول ہے، لیکن آپ کے مزاح کو ہمارے مزاح پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. اگر واقعتاً کوئی شخص اس مزاح پر قادر ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور جس پر آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کاربند رہے، تو یہ مضموم ہے اور نہ غیر پسندیدہ، بلکہ ایک درجے میں مسنون اور مستحب ہے. آپ کا مزاح یہ تھا کہ نہ اس میں جھوٹ کی آمیزش تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی جس سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہو، نہ اس میں مبالغہ تھا، بلکہ آپ شاذ و نادر ہی مزاح فرمایا کرتے تھے. اگر کوئی شخص مزاح کی ان تمام شرائط کو عملی طور پر قبول کر سکتا ہو تو اسے مزاح کی اجازت ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی مزاح کو پیشہ بنا لے اور اسے روز و شب کے مشغلے کے طور پر اپنائے رکھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے حجت پکڑے اور یہ سمجھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دن بھر حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھتا رہے اور ان کے ساتھ لگا پھرے، پھر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میرا عمل صحیح ہے، اور دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ استدلال غلط ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ صغیرہ گناہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور جائز عمل صغیرہ بن جاتا ہے، اس سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی روشنی میں دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے دل لگی فرماتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، لیکن میں اس میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے؟ فرمایا، ہاں، اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی۔ فرمایا، آپ کا مزاح یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کپڑا عطا کیا اور فرمایا، اسے پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کا دلہنوں کے دامن کی طرح دامن بناؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایتیں گزر چکی ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی، تم اس روز بوڑھی نہیں رہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 35 اور 36۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ شمائل ترمذی میں حضرت حسن کی مرسل روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ام ایمن نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر آپ کو بلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرے شوہر وہی تو ہیں جن کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس نے عرض کیا، بخدا، ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کیا، خدا کی قسم، اس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ فرمایا، ہر شخص کے آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت زبیر بن بکار نے کتاب الفقاہت والمزاح میں نقل کی ہے، اور ابن ابی الدنیا نے عبد السہم الغربی سے کچھ اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگی، بچہ میرا بوجھ کہاں اٹھا سکے گا، مجھے تو اونٹ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کوئی اونٹ ایسا نہیں ہوتا جو اونٹ کا بچہ نہ ہو۔ اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ تھا آپ کا مزاح، صاف ستھرا اور پاکیزہ، ہر طرح کی کدورتوں سے خالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ اس نے ایک مینا پال رکھی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ آپ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو اس بچے سے دریافت کرتے، یا ابا عمیر، ما فعلت تغیر، اے ابو عمیر، مینا کیا ہوئی؟ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھی، ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، آؤ دوڑ لگائیں، دیکھے کون آگے نکلتا ہے۔ میں نے اپنا دوپٹہ مضبوط باندھ لیا اور زمین میں ایک نشان لگا کر کھڑی ہو گئی. ہم دونوں دوڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ ذل مجاز کا بدلہ ہے. ذل مجاز کے واقعے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بتلایا کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں ذل مجاز میں تھی. میرے والد نے مجھے ایک چیز دے کر بھیجا تھا، آپ نے مجھ سے وہ چیز مانگی، میں نے انکار کر دیا اور بھاگ گئی. آپ میرے پیچھے دوڑے لیکن مجھے پکڑ نہ سکے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، حضرت عائشہ غزوہ بدر میں آپ کے ہمراہ نہیں تھیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلی بار جب میں آپ کے ساتھ دوڑی تو آگے نکل گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جب میں فربہ ہو گئی اور ہم دونوں میں دوڑ ہوئی تو آپ آگے نکل گئے. اور یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں. میں نے حریرہ تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی اور سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کھاؤ. وہ کہنے لگی، مجھے حریرہ پسند نہیں ہے. میں نے کہا، کھاؤ ورنہ میں تمہارے منہ پر مل دوں گی. وہ کہنے لگی، میں چکھوں گی بھی نہیں. میں نے پلیٹ میں سے حریرہ لیا اور ان کے منہ پر مل دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھے تھے. آپ نے اپنا پاؤں پھیلا لیا تاکہ سودا بھی مجھ سے بدلہ لے سکیں. چنانچہ انہوں نے بھی پلیٹ میں سے حریرہ لیا اور میرے منہ پر مل دیا. آپ اس منظر کو دیکھ کر مسکراتے رہے. اور یہ ابو یالہ کی حدیث ہے جس کو زبیر بن بکار نے روایت کیا ہے. روایت ہے کہ دہاق بن سفیان کلابی نہایت بدصورت آدمی تھے. جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو کہنے لگے، میری دو بیویاں ہیں جو اس سرخ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان میں سے ایک آپ کے لیے آزاد کر دوں. یاد رہے یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے. عائشہ ان کی یہ بات سن رہی تھیں. انہوں نے دریافت کیا کہ تم زیادہ خوبصورت ہو یا تمہاری دونوں بیویاں زیادہ حسین ہیں؟ دہاق نے جواب دیا، میں زیادہ خوبصورت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا سوال اور دہاق کا جواب سن کر مسکرا دیے، کیونکہ وہ بدصورت کے باوجود خود کو حسین کہہ رہے تھے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زبیر بن بکار نے عبداللہ بن حسن سے مرسلاً نقل کی ہے اور دارقطنی میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. علقمہ ابو سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنی زبان مبارک دکھا کر ہنسا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر عینیہ بن بدر الفزاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بخدا میں اپنے بیٹوں کو کبھی پیار نہیں کرتا، وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں، ان کی داڑھی بھی نکل آتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، مل لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو یالہ، لیکن اس میں عینہ بن بدر کا قول نہیں ہے. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی اسی مضمون پر مشتمل ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کے واقعات منقول ہیں، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں. ہنسی سے آپ کا مقصد ان کے ضعف کا علاج تھا، نہ کہ محض خوش فعلی اور دل لگی. ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرما کھا رہے تھے، ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی. آپ نے ان سے فرمایا، صہیب، تم خرما کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں دوسری داڑ سے کھا رہا ہوں. آپ ان کا یہ جواب سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں. اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. روایت ہے کہ خوات ابن جبیر انصاری مکہ معظمہ کی طرف جانے والے راستے پر بنو قعب کی کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے سو ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میرا اونٹ سرکش ہے، میں ان عورتوں سے اس کے لیے رسی بٹوا رہا ہوں. جب آپ واپس تشریف لائے تب بھی وہ صحابی اس جگہ موجود تھے. آپ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ خوات کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا. اور شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی میں آپ کو دیکھتا شرم کی وجہ سے راستہ بدل دیتا۔ پھر میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں آپ تشریف لے آئے۔ میں نے نماز کو طول دینا چاہا، آپ میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، نماز کو طول نہ دو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ آپ کی زبان سے یہ ارشاد سن کر میں خاموش رہا، اور مجھ پر ندامت اتنی زیادہ غالب آئی کہ میں آپ کو دیکھ کر حسب سابق راہ فرار اختیار کرنے لگا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ایک روز آپ سے میرا سامنا اس حال میں ہوا کہ آپ گدھے پر سوار تھے اور آپ کے دونوں پاؤں ایک جانب رکاب پر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں اونٹ نے سرکشی چھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ اس شخص کو ہدایت عطا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حسن اسلام سے نوازا اور ہدایت کی راہ دکھلائی، اور یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے جس کو زید بن اسلم نے روایت کیا ہے۔ نعیمان الانصاری ایک خوش طبع اور ہنسمکھ آدمی تھے، ایک زمانے میں شراب بھی پیا کرتے تھے۔ شراب پی کر پکڑے جاتے تو لوگ انہیں آپ کی خدمت میں لے کر آتے، آپ انہیں جوتے لگاتے اور صحابہ بھی اپنے جوتوں سے مارتے۔ ایک روز کسی صحابی نے انہیں ملامت کرتے ہوئے کہا، خدا تجھ پر لعنت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو لعنت سے منع کیا اور فرمایا، اسے ایسی بات نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں جب بھی کوئی چیز بکنے کے لیے آتی یا کوئی خوانچہ فروش ان کی طرف نکل آتا تو وہ آپ کے لیے ضرور خریدتے اور یہ کہہ کر پیش خدمت کرتے کہ یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اس کے بعد جب دکاندار اپنے پیسوں کے تقاضے کے لیے آتا تو اسے بھی آپ کے پاس لے آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، فلاں چیز کی قیمت دے دیجئے۔ آپ فرماتے، بھائی وہ چیز تو تم نے ہمیں ہدیہ کی تھی۔ عرض کرتے، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میری خواہش تھی کہ آپ وہ چیز ضرور تناول فرمائیں۔ آپ مسکرا کر قیمت ادا فرما دیتے۔ بہرحال اس طرح کی خوش فعلیاں مباح ہیں، لیکن ان پر مداومت کرنا برا ہے۔ گیارہویں آفت، استہزا۔ کسی کا مذاق اڑانا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تمسخر کے معنی ہیں اہانت و تحقیر کے ارادے سے کسی کے عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آئے۔ تمسخر قول سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کنائے سے بھی، اور اس کے فعل کی نقل کرنے سے بھی۔ اگر پسے پشت ہو تو یہ غیبت ہے، اور سامنے ہو تو تمسخر و استہزاء ہے، اگرچہ یہ غیبت نہیں ہے لیکن غیبت سے کسی طرح کم بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما احب انی حکیت انسان ولی کذا وکذا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صغیرہ سے مراد مومن کے تمسخر پر تبسم، اور کبیرہ سے مراد تمسخر پر کہکہا ہے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 49۔ ہائے ہماری کمبختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مومن کا مذاق اڑانا اور اس کے کسی عیب اور نقص پر ہنسنا گناہ میں داخل ہے۔ عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو نصیحت فرماتے سنا ہے جو کسی شخص کو ریح خارج ہونے کی آواز پر ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علامہ یدحق احدکم مما یفعل، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، تم اس بات پر کیوں ہنستے ہو جس میں خود مبتلا ہو۔ ایک روایت میں ان لوگوں کے انجام کی اطلاع دی گئی ہے جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان المستہزئین بالناس یفتح لا لأحدهم بابا من الجنة فيقال لهم هلم فيجي بكريه وغم فإذا جاء أغلق دونه ثم ليفتح له باب آخر فيقال له حلم فيجي بكربه وعفه فإذا آتاها أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له حلم فلا يأتيه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا۔ لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، آؤ، جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا، آؤ، وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب ان سے کہا جائے گا آؤ تو وہ آئیں گے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے گا جس سے اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ عار دلانے والا اس گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ ان سب روایات کا ماحصل یہی ہے کہ دوسروں کی اہانت و تحقیر کرنا اور ان کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ آیت کریمہ میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ تم جن لوگوں پر ہنستے ہو اور انہیں برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہوں، کسی پر ہنسنا اس صورت میں منع ہے جبکہ اس کو اذیت ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر ہنسنے سے خوش ہوتا ہو تو یہ مزاح میں داخل ہے۔ مزاح کی تفصیل گزشتہ صفحات میں کی جا چکی ہے، یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ صرف وہ استہزاء حرام و ممنوع ہے جس سے کسی کو اذیت ہوتی ہو، مثلاً کسی کی زبان سے گفتگو کے دوران کوئی غلط جملہ یا لفظ نکل جائے، اس پر ہنسنا یا کسی کے لہجے کی نقل اتارنا یا کسی بد خط آدمی سے کہنا کہ تم کتنا اچھا لکھتے ہو، کسی دراز قامت پستہ قد پر موٹے یا حد درجہ دبلے آدمی پر ہنسنا یا کسی کے نقصان پر ہنسنا، اس طرح کے استہزاء و تمسخر سے منع کیا گیا ہے۔ بارہویں آفت، افشائے راز، کسی کا راز ظاہر کرنا بھی منع ہے کیونکہ اس میں بھی ایزا ہوتی ہے اور دوستوں اور شناساؤں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فيه فهي امانه، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب آدمی کوئی بات کہے اور چلا جائے تو یہ امانت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، الحدیث بینکم امانہ، یہ ابن ابی الدنیا اور ابن شہاب کی حدیث ہے جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے، تمہاری باہمی گفتگو امانت ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھائی کی وہ بات جسے وہ راز رکھنا چاہے ظاہر کر دینا بھی خیانت ہے۔ مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ سے کوئی بات کہی، انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر کہا، ابا جان، امیر المومنین نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، اب میرے خیال میں جو بات مجھ سے کہی گئی وہ آپ پر ضرور ظاہر ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، امیر المومنین کی بات مجھ سے بیان مت کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی راز چھپائے رہتا ہے وہ اس کے اختیار میں رہتا ہے، اور جب ظاہر کر دیتا ہے تو دوسروں کے قابو میں چلا جاتا ہے۔ ولید نے کہا، کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی یہی بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایسی بات نہیں ہے، تاہم میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان افشائے راز پر کھلے۔ ولید کہتے ہیں، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، تیرے باپ نے تجھے خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ بہرحال کسی کا راز ظاہر کرنا خیانت ہے اور یہ حرام ہے اگر اس میں کسی کا ضرر ہوتا ہو، اگر ضرر نہ ہو تب بھی کمینگی کی علامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب الصحبہ میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13ویں آفت، جھوٹا وعدہ۔ جاننا چاہیے کہ زبان وعدہ کرنے میں سبقت کرتی ہے، پھر بعض اوقات نفس زبان کے وعدے کا پاس نہیں رکھتا اور اسے وفا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے، یہ امر نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پارہ نمبر 6 رکو نمبر 5 آیت نمبر 1، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کو عطیہ قرار دیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت طبرانی نے اوسط میں، قباس بن الشیم سے، ابو نعیم نے حلیہ میں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن ابی دنیا نے کتاب الصحت، اور خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حسن سے مرسلن نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح عطیہ واپس نہیں لیا جاتا، اسی طرح وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الوائی مثل الدین او افضل، یہ ابن ابی الدنیا اور ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے، وعدہ کرنا قرض دینے کے برابر یا اس سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس وصف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے پکے تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے کہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شخص بھول گیا جبکہ انہیں وعدہ یاد رہا، اور وہ شخص کی آمد کے انتظار میں 22 روز تک اس جگہ ٹھہرے رہے جہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا، قریش کے ایک شخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں نے نیم رضامندی ظاہر بھی کر دی تھی، بخدا میں تہائی نفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا، اس لیے تم گواہ رہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دی۔ عبداللہ بن ابی الخنسا کہتے ہیں کہ میں نے قبل از نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی اور اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ باقی رہ گئی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں باقی رقم لے کر آتا ہوں، لیکن میں اس دن بھول گیا، دوسرے دن بھی مجھے اس کا خیال نہ آیا، تیسرے دن وہاں پہنچا تو آپ اسی جگہ موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار میں ہوں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کا وعدہ کر لے اور اس کا وقت بھی مقرر کر دے، پھر وہ شخص نہ آئے تو اس کا کتنی دیر انتظار کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آ جائے منتظر رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے وعدہ کرتے، انشاءاللہ ضرور کہتے، یہی بہتر بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ایفائے وعدہ کا پختہ ارادہ بھی ہو تو ایفا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے، اگر وعدے کے وقت پورا نہ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ نفاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ فہو منافق وانسام وسلی وزعم انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد خلف واذا تمنى خان، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ 3 باتیں جن میں ہوں وہ منافق ہے، اگر وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا ومن کانت خلت من النفاق حتی یدعہا اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا آہد غدر واذا خاسم فجر۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس شخص میں چار باتیں ہوں وہ منافق کامل ہے، اور جس میں ان چار باتوں میں سے ایک ہو اس میں اسی قدر نفاق ہوگا یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، عہد کرے تو فریب دے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ یہ وعید شخص کے لیے ہے جو وعدہ کرنے کے باوجود پورا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، مگر جس شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا پھر کوئی عذر مانے بن جائے اور وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس وعید میں داخل نہیں ہوگا اور اسے منافق نہیں کہا جائے گا، اگرچہ صورت نفاق ہی کی ہے۔ اس لیے جس طرح اصل نفاق سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح نفاق کی صورت اور اس کے شائبے سے احتراز کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی ضرورت کے بغیر اپنے نفس کو وعدہ وفا نہ کرنے کے سلسلے میں معذور نہ سمجھنا چاہیے۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحیثم ابن نیحان سے ایک غلام عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس دوران آپ کے پاس تین غلام لائے گئے، آپ نے دو غلام کسی کو عطا کر دیے، ایک غلام باقی رہ گیا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ ایک غلام کی درخواست لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ کیا آپ میرے ہاتھوں میں چکی کے نشانات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو ابو الحیثم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اگر میں تمہیں غلام دے دوں تو یہ ابو الحیثم کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی قربت اور ان کے ضعف و ضرورت کے باوجود نظر انداز فرمایا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو الحیثم کا قصہ ترمذی کے حوالے سے کتاب العقل میں گزر چکا ہے، لیکن اس میں حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوازن کا مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرما رہے تھے، اچانک ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تو صحیح کہتا ہے، جو تیرا دل چاہے وہ لے لے۔ اس شخص نے چرواہے کے ساتھ 80 بھیڑیں پسند کیں، وہ اس کو عطا کر دی گئیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے بہت معمولی چیز طلب کی ہے، تجھ سے زیادہ دور اندیش تو وہ بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا پتہ بتلایا تھا اور اس کا انعام یہ مانگا تھا کہ میں جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ لوگوں نے شخص کے سوال کو اتنا حقیر اور معمولی سمجھا کہ 80 بھیڑیں اور چرواہے کی طلب بخل کی علامت بن گئی، اور یہ واقعہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ چنانچہ کہا جانے لگا، الشح من صاحب الثمانین والرائی، یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، 80 بھیڑوں اور ان کے چرواہے کے مالک سے زیادہ بخیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی تعریف بھی بیان فرما دی ہے، ارشاد ہے، لیس الخلف ان یعد الرجل وفی نیت ان یفی، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو زید ابن رقم نے روایت کیا ہے۔ وعدہ خلافی یہ نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا۔ یہ روایت ان الفاظ میں بھی منقول ہے، اذا وعد الرجل اخاه وفي نيه ان يفي فلم يجد فلا اثم عليه، جب آدمی کسی سے وعدہ کرے اور یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ وفا کرے گا اور کسی وجہ سے وفا نہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ چودھویں آفت، جھوٹ بولنا اور قسم کھانا، یہ بھی بدترین عیب اور عظیم گناہ ہے۔ اسماعیل بن واسط کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان اسی جگہ قیام فرما تھے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، پھر یہ حدیث بیان فرمائی، ایاکم والکذب فانہ مع الفجور وہما فی النار وعلیکم بالصدق فانہ مع البر وہما فی الجنہ، جھوٹ سے بچو، یہ ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے، جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے، اور جھوٹ و بدکاری دونوں جہنم میں ہیں، سچ اختیار کرو اس لیے کہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الکذب باب من ابواب النفاق، یہ ابن عدی کی حدیث ہے، جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن، قول و فعل اور مدخل و مخرج کے اختلاف کو نفاق کہتے ہیں، اور اس اختلاف و نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا ولك به مصدق وأنت له به كاذب، یہ بخاری في الأدب المفرد، ابو داود کی اور ابو داود کی حدیث ہے، جس کو سفیان بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کہے جسے وہ سچ سمجھتا ہو، اور حال یہ ہو کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، لا يزال العبد يكذب ويتحري الكذب حتى يكتب عند الله كاذبا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو شخصوں کے پاس سے ہوا، یہ دونوں ایک بکری کی خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں اس قیمت پر فروخت نہیں کروں گا، دوسرا قسم کھا کر کہتا کہ میں اس قیمت پر نہیں خریدوں گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے وہ بکری خرید لی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو الفتح ازدی نے کتاب الاسماء المفردہ میں ناسخ حضری کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بعینہ یہی حدیث ہم نے امالی ابن سمعون میں بھی روایت کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں جھوٹ کی یہ سزا بیان کی گئی ہے، الکذب ینقص الرزق، جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو شیخ کی کتاب طبقات الاسبانین میں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، التجار هم الفجار، تاجر ہی فاجر ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ تاجروں کو فاجر کیوں فرمایا گیا؟ کیا اللہ نے بیع کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم ولکنہم یحلفون ویثمون ویحدثون فیکذبون۔ یہ احمد حاکم اور بیہقی کی حدیث ہے، جس کو عبد الرحمن بن شبل نے روایت کیا ہے۔ ہاں لیکن تاجر جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ثلاث نفر لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم المنان يعطية والمنفق سلعة بالحلف الفاجر والمسبل أزاره۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، ایک وہ جو دے کر احسان جتلائے، دوسرا وہ جو قسم کھا کر اپنا مال بیچے، تیسرا وہ جو اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ ارشاد نبوی ہے، میں حلف حلف باللہ فدخل فیہا مثل جناح یعوذۃ الا کانت نکتۃ فی قلبہ الى يوم القيامه۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو عبداللہ ابن انیس نے روایت کیا ہے، کوئی قسم کھانے والا قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس میں مچھر کے برابر جھوٹ داخل کر دے، تو یہ جھوٹ اس کے دل پر قیامت تک کے لیے ایک سیاہ داغ بن جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ثلاثہ یحبہم اللہ رجل کان فی ذمۃ فنسب نحرۃ حتی یقتل او یفتح اللہ علیہ وعلی اصحابہ ورجل کان له جار سوء یوزیہ فصبر علی ازاہ حتى يفرق بينهما موتا، أو زعنا ورجل كان معه كوم في صفرة وسري فأتال السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض، فنزلوا فتنحي يصلي حتى يوقظ أصحابه الرحيل، والثلاثة يشناهم الله التاجر أو البياع الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان. یہ احمد کی حدیث ہے. تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ایک وہ شخص جو جنگ میں اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے یا اللہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح دے دے، دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا ہو اسے ایذا دیتا ہو اور وہ اس کے ایذا پر صبر کرتا ہو یہاں تک کہ ان دونوں میں موت یا سفر کی وجہ سے جدائی واقع ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو کسی سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور وہ لوگ اتنا چلیں ان کے دل میں زمین پر لیٹنے کی خواہش پیدا ہو، وہ لوگ اتریں اور یہ شخص ایک گوشے میں نماز پڑھنے لگے اور اتنی دیر تک پڑھے کہ اپنے ساتھیوں کو روانگی کے لیے بیدار کرے. تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایک زیادہ قسمیں کھانے والا تاجر، دوسرا متکبر فقیر اور تیسرا احسان جتلانے والا بخیل. ان مضامین پر مشتمل کچھ روایات حسب ذیل ہیں. قال ویل للذی یحدث فیکذب لیدھک به القوم ویل له ویل له، یہ ابو داود اور ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو بہزاد بن حکیم عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے. فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو. قال رأیت کان رجل جاءنی فقال لی قم فقمت معه فإذا انا برجلین احدهما قائم والآخر جالس بيد القائم قلوب من حديد يلقم في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهلهم يجذب فيلقم الجانب الآخر فيحتى فإذا مدى رجع الآخر كما كان فقلت للذي أقامني ما هذا فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. فرمایا میں نے دیکھا گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا چلو، میں اس کے ساتھ چل پڑا. اتنے میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے باچ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کاندھوں تک آ جاتی ہے، پھر اس گرز کو کھینچ لیتا ہے اور باچ کی دوسری جانب ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے. جب وہ اسے کھینچتا ہے تو پہلی باچ اپنی اصل حالت پر آ جاتی ہے. میں نے اس شخص سے جس نے مجھے چلنے کے لیے کہا تو پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا. عبداللہ ابن جرات کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مومن زنا کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا نہیں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 105. پس جھوٹ افترا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وفرجی من الزنا ولسانی من الكذب. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کے راوی ابن سعید کے بجائے ام معبد ہیں، جیسے خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے وفرجی من الزنا، اور اس لفظ کا اضافہ ہے وعملی من الریا وعینی من الخیانہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قال ثلاثا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم شیخ زانا وملک کذاب وعائل مستکبر، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میری شرمگاہ کو زنا سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر۔ فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ایک زنا کرنے والا بوڑھا، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر۔ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اس وقت چھوٹا تھا، میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے کھیلنے چلا گیا۔ میری والدہ نے کہا، اے عبداللہ یہاں آؤ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم چیز دینا چاہتی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم کیا چیز دینا چاہتی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا، کھجور۔ فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوافا اللہ علی نعم عدد هذا الحسی لا قسمتها بینکم ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذابا ولا جبانا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کنکریوں کے برابر نعمتیں عطا فرمائے تو میں وہ سب تم لوگوں میں تقسیم کر ڈالوں، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ ایک مرتبہ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، اس حالت میں یہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گناہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک باللہ اور نافرمانی والدین۔ پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد یکذب لکذب فیتباعد الملک انہ مسیرۃ میل من نتنا ما جاء به۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے متنفر ہو کر ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقبلوا الى سبت اتقبل لكم بالجن، فقالوا وما من قال اذا حدث احدكم فلا يكذب واذا وعد فلا يخلف واذا اتمن فلا يخن وغدوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس کو خرائطی مکارم الاخلاق نے نقل کیا ہے۔ میری چھ باتیں مان لو، میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ چھ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا، جب بات کہو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور ہاتھوں کو ایذا سے روکو۔ وقال ان الشيطان كحل ولعوق ونشوق اما لعوق فالكذب وما نشوقة فالغضب وما كحل فالنوم۔ یہ تبرانی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور فرمایا، شیطان کے لیے ایک سرما، ایک چٹنی اور ایک خوشبو ہے، اس کی چٹنی جھوٹ ہے، اس کی خوشبو غصہ ہے، اور اس کا سرما نیند ہے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس جگہ میں آج کھڑا ہوا ہوں اسی جگہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی، احسنوا الى اصحابی ثم الذین یلونہم ثم ینشو الكذب حتی یحلف الرجل علی الیمین ولم یستحلف ویشہدو لم یستشہد۔ یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے اصحاب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد ہیں، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص حلف لے گا حالانکہ اسے حلف نہیں لیا جائے گا، گواہی دے گا حالانکہ اسے گواہی نہ مانگی جائے گی۔ وقال من حدث عني بحديث وهو يري انه كذب فهو احد الكاذبين۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے اور جانتا ہو کہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں ایک ہے۔ وقال من حلف على يميني ما ثم لا يق يقتطع بها مال أمر مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال ناحق ہتیانے کے لیے گناہ پر قسم کھائے وہ باری تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوں گے. روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گواہ کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس نے ایک بات جھوٹی کہی تھی. یہ ابن ابی الدنیا فی الصمت کی حدیث ہے جس کو موسیٰ ابن شبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے روایت کیا ہے. ایک روایت میں ہے قل خصلۃ یدب او یتوی علیہم المسلم الا الخیانۃ والکذب. مسلمان کی طبیعت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ابو امامہ سے اور ابن عدی نے اپنے مقدمہ کامل میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے. ابن ابی الدنیا میں بھی کتاب السمت میں سعد سے مرفوع و موقوف دونوں طرح تخریج کی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی. چنانچہ آپ کو اگر کسی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغ گو ہے تو آپ کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی اور اس وقت تک آپ کا دل صاف نہ ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نئے سرے سے توبہ نہیں کر لی ہے. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار تیرے بندوں پر عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ جواب آیا وہ بندہ جس کی زبان جھوٹ نہ بولتی ہو, جس کے دل میں بدکاری کا خیال نہ آتا ہو اور جس کی شرمگاہ زنا میں مبتلا نہ ہوتی ہو. حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جھوٹ مت بولنا, اگرچہ جھوٹ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے لیکن ذرا سے جھوٹ کی برائی متکلم کو ہلاک کر دیتی ہے. سچائی کی تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد منقول ہے اربع اذا کن فیک فلا یدرک ما فاتک من الدنیا صدق الحدیث وحفظ الامان وحسن الخلق وعفت طعم. یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اگر چار چیزیں تجھ میں ہوں تو تجھے دنیا کی حاصل نہ ہونے والی چیزوں سے نقصان نہیں ہوگا: راست گفتاری, امانت کی حفاظت, خوش خلقی اور لقمہ حلال. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اوصیک بتق اللہ بصدق الحدیث و اداء الامانہ الوفاء بالأحد وبذل الطعام وخفض الجناح. یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے. میں تجھے اللہ سے ڈرنے, سچ بولنے, امانت ادا کرنے, عہد پورا کرنے, کھانا کھلانے اور تواضع سے پیش آنے کی نصیحت کرتا ہوں. آثار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جھوٹی بات ہے اور بدترین ندامت قیامت کے روز کی ندامت ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پاجامہ باندھنا شروع کیا یعنی شعور پیدا ہوا کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہمیں تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو, پھر جب ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو, اور جب آزما لیتے ہیں تو پھر وہ اچھا معلوم ہوتا ہے جو صدق و امانت میں سب سے آگے ہو. میمون بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا خط لکھ رہا تھا, اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رک گیا, اسے لکھتا ہوں تو خط عمدہ ہو جاتا ہے لیکن جھوٹ سے دامن نہیں بچا پاتا. میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کر دوں اور وہ لفظ لکھوں جو صداقت کا آئینہ دار ہو. اس وقت گھر کی طرف سے آواز آئی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے. شابی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم جھوٹ اور بخل میں سے کون دوزخ کی زیادہ گہرائی تک لے جائے گا۔ ابن السماک کہتے ہیں کہ میرے خیال میں مجھے جھوٹ نہ بولنے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میں دنیا کی حمیت اور غیرت کی خاطر جھوٹ نہیں بولتا۔ خالد ابن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ ایک جھوٹ بولنے والے کو بھی کاذب جھوٹا کہا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں وہ بھی جھوٹا ہی ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ وائز کا واز اس کے عمل کے ترازو میں رکھا جائے گا، اگر وہ اس کے عمل کے مطابق ہوا تو خیر، ورنہ وائز کے ہونٹ آنکھ کی کیچی سے کاٹے جائیں گے، جب بھی کٹیں گے دوسرے پیدا ہو جائیں گے، یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے دل میں جھوٹ اور سچ کی کشمکش اور نزاع جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر غالب آ جاتا ہے اور اسے اپنی مملکت سے باہر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک سے کوئی بات کہی، ولید نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بری چیز ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔